سورت فاتر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، 45 یعنی 45 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، 7 اس کے ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک اس کا آیت 1 سے 18 ہے، جس میں توحید کی دعوت اور آخرت کے دلائل ہیں. آیت 19 سے 23 میں مومن اور کافر کا فرق ہے. آیت 24 سے 26 میں تاریخ خلاقت ہے، پچھلی قوموں کی تاریخ. آیت نمبر 27 سے 28 میں توحید ربوبیت ہے. آیت 29 سے 39 میں اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور قانون سزا ہے. اور آیت 40 سے 41 میں شرک کا رد ہے اور توحید کی دلیل ہے. اور ساتواں ٹاپک جو ہے وہ آیت 42 سے 45 ہے، متکبر کی عادت کو ہلاکت کی دھمکی. پوری سورت کا مزاج قانون جزا سزا کو سمجھ کر اللہ کی دعوت کو مانو، قرآن کی دعوت کو مانو، توحید اور آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ تمہارا وقت آئے گا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. مکی دور کے تیسرے دور میں یہ سورت نازل ہوئی، شدید مخالفتیں تھیں اس دور میں اور قریش کے متکبرین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس سورت میں. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں. آپ کو پتہ ہے فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہیں؟ صرف جبرائیل علیہ السلام کے 600 بار ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ ان کے 2 پر صرف کھلے ہوئے تھے اس وقت، 600 پر تھے. حدیث سن لیجئے، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. جیسے آپ کے ستارے موتی جھڑتے ہیں نا، فرشتوں کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے 3915. تو فرشتے اتنے بڑے ہو کر اللہ کا حکم مانیں اور ہم اتنے چھوٹے ہو کر اکڑیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یہ ہماری نا سمجھی کی بات ہے. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے گا. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. دعا کریں اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. دل سے کوئی رحمت مانگ لیں جلدی سے اللہ سے. اور پھر اس کا اپوزٹ، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اور جسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں، تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. کیا جواب ہے آپ کا؟ نہیں، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کو کہاں سے دھوکہ آ گیا؟ اب اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق. اس آیت پہ غور کریں گے ہم سب. لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون کیسے دھوکے دیتا ہے؟ بہت مشکل، ویری ہارڈ، امپاسیبل، کوائٹ امپاسیبل، نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں یہ باتیں نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کو دشمن سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا؟ ذرا سوچیے، کان کھڑے ہو جائیں. ہائے، کس کی گمراہی کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہوں. محاسبہ کرتے ہیں، کہیں میں اپنے برے عملوں کو اچھا تو نہیں کہتی، اپنی خراب سوچوں کو ٹھیک سوچ تو نہیں کہتی. حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس سے نبی، خواہ خواب کی جان ان لوگوں کی خاطر افسوس اور غم میں نہ گھلے. یہ دوسرا مقام ہے، تیسرا مقام ہے بلکہ، شورا، کہف اور یہ صورت آگے فاطر. کیا میرا بھی دل گھٹتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی تھی، اور مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ عزت چاہتے ہو؟ آج عزت کے لیے تم بہت سارے حکم نہیں مان پاتے نا، کہ نہیں پھر بندہ بیکورڈ لگتا ہے۔ تو جواب لے لیجئے، جو کوئی عزت چاہتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ دعا کریں اللہ میں عزت دے دے، اسلام کی عزت دے، دین کی عزت دے، سر اٹھا کے جئیں، خوبصورت مسلمان بن کے جئیں، اور کہیں اللہ ہماری یہ جو اجتماعی بے عزتی اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ختم کر دے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ کال ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ کیا پتہ چلا کلمہ پڑھ کے عمل صالح کرو گے تو نیکیاں اوپر جائیں گی، ورنہ وہ نیچے ہی پڑی رہیں گی۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ عورت کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ پہلے چلتا ہے۔ اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پا سکتا، اور نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں۔ یہاں تقابل دیکھیے، بڑا خوبصورت ہے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے خلق چھیل دے۔ آپ اور میں کیسے ہیں؟ اپنا اخلاق دیکھیں۔ مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم کشتیاں چلاتے ہو جو اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پھروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر تم جن دوسروں کو پکارتے ہو، وہ تو ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ لگا ہوا ایک چھلکا، تو وہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو اس کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اب یہاں سے انسان کو اس کی اصل دکھتی ہے۔ تدبر کے قابل آیات ہیں، ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ آیت 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ 3 سیکنڈ کے لیے ذرا ہم اپنی محتاجی کو محسوس کریں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا، تو ماں کا بڑا محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 مہینے سال میں بدلتے ہیں، اور بچہ ماں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہم جس دن پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے، جس طرح اللہ کے محتاج تھے، ہم دنیا سے جانے کے لیے بھی اسی کے محتاج ہیں۔ وہ اگر ہمیں نہ لے کے جائے تو ہم تو جا بھی نہیں سکتے۔ تو کبھی اتنے مجبور انسان کی اتنی اکڑ تو کسی نے نہ دیکھی ہوگی جتنی آج کے انسان میں دکھتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی دے دے، بندگی دے دے۔ این یشا یسخبکم و یاتی بھی خلق جدید، اور اب وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ ڈانٹ کا انداز سمجھ آ رہا ہے؟ ذرا سا کوئی نخرہ کرے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں بھاگو، اور بہت ہے میرے پاس۔ ماسیوں کو کیسے دھتکارتی ہیں عورتیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، تو میرے آپ کے جانے سے دنیا کا کام نہیں رکے گا۔ اصل تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی لدا باب نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، ذرا ٹرین اسٹیشن کو یاد کیجئے، سروں پہ بڑے بڑے گٹھڑ ہوتے ہیں کلیوں کے، اور ذرا کسی سے کہا جائے نا کہ آؤ میرا بوجھ اٹھا دو، ذرا ہاتھ دینا، لا یحمل منہ شیء، اس کے بوجھ کا ایک ادنا سا بھی حصہ بٹانے میں کوئی کام نہ آئے گا۔ ولو کانا ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم انہی رشتوں کا نام لے کر بعض دفعہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے گناہوں میں سے یہ کچھ بھی نہ کم کر سکیں گے۔ تو سوچ کے کسی کی بات مانیے، اللہ کو ناراض کر کے جس کو بھی خوش کریں گے بالآخر اس کا نقصان ہی ہے۔ زندگی میں جو چیز سامنے ہوتی ہے نا، انسان اس کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر وہ محسوس کر لیتا ہے کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور اسی طرح سے چلتے چلتے وہ پھر اسی کو بڑا بنانے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چونکہ پردوں میں ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں نہیں جب اللہ پردے میں تو شاید وہ ہے ہی نہیں ہے۔ چلو اللہ تو ہے کہیں نہ کہیں، لیکن بس وہ اس کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اپنی بے بسی کو جاننے کے لیے یہ آیات بڑی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے، اور یقین کیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو نئے نئے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ مجھے بہت ابتدائی دنوں کے دروس یاد آتے ہیں، ان میں سے میں نے اس پہ بہت دفعہ درس دیا ہوا ہے، کئی پرانے لیکچرز میں رکھا بھی ہوگا، اور بہت ایموشنل آیتیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے ہم خود رسپانسیبل ہیں۔ کسی کے اوپر ہم اپنا کوئی گناہ ڈال کر کل بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج ہی ہمیں اس کی حقیقت سجھا دے۔ تو پھر کون ڈرتا ہے ان باتوں کو سن کر؟ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اور آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر جائیں۔ اصل ماننا جو ہوتا ہے نا، یہ بن دیکھے کا ہے۔ دیکھیے، سامنے پولیس مین آ جائے تو سب مانتے ہیں، چلے پولیس تو اپنے حساب سے منوا ہی لے گی ہم سے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی بات اس وقت مانے نا جس وقت آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، اور کوئی بعد میں آپ کو بتائے کہ وہاں سب اپنی مستیاں کر رہے تھے اور وہ فلاں جو تھا وہ اپنے کام میں آ گیا کیونکہ آپ نے کہا تھا، اس نے اسی پہ عمل کیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کو اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے جب اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بعد بھی وہ ٹھیک رہا۔ تو اصل بات بن دیکھے ہے، دیکھ لیا تو پھر تو کیا بڑی بات رہ گئی۔ اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب اگلی آیتوں میں ذرا کوشچننگ ہے، توجہ چاہیے آپ کی بھرپور قسم کی۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، کیا آپ کو برابر لگتے ہیں؟ نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے، من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہے۔ آپ دیکھیے کتنی دفعہ یہ موضوع آیا، وہ لوگ جو قبروں میں موجود لوگوں کے سامنے جا کے روتے اور دھوتے، ان کو باتیں کرتے ہیں۔ جب انسان ایسی حرکتیں کرتا دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا نا سمجھ انسان ہے۔ میرا خیال ہے کم از کم 10-15 بار یہ مضمون قرآن میں آتا ہے کہ جو قبروں میں مدفون ہیں تم ان کو نہیں جانتے، کہ کس طرح لوگ زندوں کو بھی پوجتے ہیں اور قبروں میں جائے ہوئے لوگوں کو بھی پوجتے ہیں، کہ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہدایت نہیں ملتی نا انسان کو، تو وہ پھر مردہ ہی ہوتا ہے، زندہ بھی ایک قسم کا مردہ ہی ہے۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا یا پھر جن لوگوں نے نہ مانا تو ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس کو پڑھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں لک ایٹ دس، لک دے، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، اور کیسے ہم نے پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھے ہیں، پٹک کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا کسی سے۔ آج بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھنا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سرخ سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ چائنا کی سائٹ پہ جائیں نا، جاپان اور چائنا اور یعنی پاکستان سے دوسری سائٹ پہ، تو آپ کو اس طرح کے پہاڑ دکھیں گے، ریڈ، بلو، گرین، اس طرح دھاریاں ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کسی نے برش لے کر پینٹ کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کیسے مختلف رنگ بنتے ہیں، جس رنگ کی اندر دھات ہوتی ہے اس رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ جو لوگ جیولوجسٹ ہیں، زمین کے راز جانتے ہیں، وہ مٹی کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں رکھی، لیکن ان ساری سائنسی باتوں کے بعد اصل بات کیا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اہل علم کے لیے یہ آیت بھی قابل تدبر ہے۔ علم اصل میں خشیت کا نام ہے۔ آج ہم ڈگریوں کا نام علم جانتے ہیں، ہم عالم کے لفظ کو علم کہتے ہیں، ہم اسی طرح مفتی کے لفظ کو، شیخ کے لفظ کو علم کہتے ہیں، لیکن علم کیا ہے؟ کہ جب ایک انسان اللہ کی خشیت پالے، اس کی بڑائی کا احساس دل میں ایسے آ جائے کہ بندہ کبھی نگاہ نہ اٹھ سکے، تنہائی میں، اکیلے میں، سب میں اللہ کو پکارے۔ اور یاد رکھیے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، جب عمل نہیں دیکھتا نا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ علم کی سٹیمپ یا علم کا پریزرویٹیو عمل ہے، اور یہ عمل ہی آپ کو مجھے لے کر چلے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت عبداللہ بن مسعود سے، کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کسی اس کی رات سے پہچان نہ جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی وہ جاگتا ہے، لیکن شرط کیا کہ جاگ کر کرتا کیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور اس کے دن سے پہچانا جائے کہ جب لوگ کھا پی رہے ہوں، یعنی لمبی لمبی دعوتیں، پارٹیاں اور یہ کچھ، تو یہ اس وقت اپنے روزوں میں ہوتا ہے اور اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ اور اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کو اس کی خوشی کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو الٹا پریشانی کی بات ہے۔ اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خوشی سے پہچانا جائے جب کہ لوگ تکبر کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، خشیت الہی، اس کا دل نرم ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو۔ اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ برپا کرے، اور نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ ہی تیز طبیعت والا۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت 63 ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ سارے اوور آل جہاں سے بھی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، ایک تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی نئے نئے اس دورہ قرآن میں آئے ہیں، ان کو تو ہم ایگزمپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک جو کافی سالوں سے قرآن کے ساتھ جڑا ہے، حامل قرآن ہے، قرآن تھامے ہوئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کرے آخری دن تک تھامے رہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں خود کو پوچھے کیا چیزیں میرے میں ہیں کیا نہیں۔ یقین کریں یہ ایک روایت آپ کی میری اتنی خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کر سکتی ہے کہ شاید ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے، اور میں جب علم والوں میں چلبلا پن اور ہائپرنیس اور بیکار باتیں کرنا اور چیخ چیخ کر بولنا، اور ذرا سا موقع ملے تو باتیں شروع کر دو، اور ذرا سا موقع ملے تو کھانے شروع ہو جاؤ، ذرا سا موقع ملے تو سیل فون چیک کرنے شروع کر دو، جب میں یہ ساری چیزیں دیکھوں تو میرا دل بجھ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں شاید اب علم کے پانی نے دل کو دھویا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھو دے اور ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہر بات میں علم والا معاشرے سے فرق ہے۔ آپ نے دیکھا نا تقابل، جب لوگ سوئے ہیں تو یہ جاگ رہا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں تو یہ کام کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں تو یہ خوش ہے، جو خوش ہو رہے ہیں تو رو رہا ہے، تو یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اللہ کرے مجھے آپ کو یہ سوچ مل جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری شان کیا بلند ہوگی، اور علم حقیقت میں بندے کی شان پیدا کرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ قرآن انسان کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے جب اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کریں، آپ اپنا لائف سٹائل چیک کریں، آپ کی زندگی میں غصہ زیادہ ہے، آپ کو اگریشن ہے، آپ ہر وقت ہی پریشان ہیں، اس پہ غصہ، اس پہ غصہ، پاؤں پٹک رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو پھر ابھی علم کا پانی اندر نہیں گیا، اوپر اوپر گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی خشک چیز کے اوپر پانی ڈالیں نا، مثلا کبھی آٹا ہی خشک ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو تھوڑی دیر بعد پھر اوپر کی جو کھال ہے نا وہ نرم ہونے لگتی ہے۔ سم ٹائم ابھی اوپر سخت ہوتی ہے لیکن اندر نرم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ علم کی تہیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس علم سے واقعی وہ فیض دے دے جو مطلوب ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اسی طرح ابن مسعود کا ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرۃ الحدیث، علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے، یعنی کس کو کتنی حدیثیں آتی ہیں، کس کو کتنی آیتیں یاد ہیں، یہ علم نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ جتنا اللہ کا خوف زیادہ اتنا علم ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے وہ اس کی طرف راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ لے۔ اے اللہ ہمیں عالم بنا دے، یہ عالم چاہیے، وہ عالم نہیں جو لوگوں نے فی زمانہ اپنے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم سے محبت بھی دے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کتنی خوبصورت تجارت کا تذکرہ ہے، ایک ایک آیت سورۃ فاطر کی جو ہے نا دل پہ لینے والی ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر ذرا اس کے لفظوں کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ وقام الصلاۃ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، نوٹ کیجئے گا ہم نے دیا، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جن میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ کیسی خوبصورت بزنس ڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دے رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں تو ایسی تجارت جس میں صرف نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، اسی کو تو انٹرسٹ کے قسم کہہ دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو تجارت ہے نا اس میں نقصان نہیں ہے، اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ آپ کو کوئی ایسی ڈیل مل جائے اگر کہیں سے، تو کیا آپ بزنس میں انویسٹ نہیں کریں گے؟ آپ تو جمع پونجی بھی لگا دیں گے، ادھار بھی لے لیں گے۔ ایمان والوں کے کاموں کو تجارت سے تشبیہ دی گئی، تجارت میں سرمایہ بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، قابلیت بھی لگتی ہے، لیکن امید کیا ہوتی ہے کہ واپس ملے گا، بلکہ بڑھ کے ملے گا۔ ایک مومن بھی اللہ کی فرما برداری کرتا، اس کی بندگی، اس کی عبادات، اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی اسکلس لگاتا ہے تاکہ اللہ اس کو پورا پورا اجر دے۔ یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے، ایک تجارت ایسی ہے کہ جس میں نفع نقصان ہے، لیکن اللہ کے ہاں تجارت میں کوئی نقصان نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس تجارت کے لیے تیار ہیں؟ ہم کافی زندگیاں تو بسر کر چکے، اب جو رہ گئی ہیں نا یہ بھی کم نہیں ہے، اگر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فارم فل کر لیں کہ میرے مالک میں تیار ہوں، تو مجھے جہاں کھپانا چاہے میں کھپ جاؤں گی، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا دے۔ انہ غفور شکور، قدردان ہے، پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ بس تو ہماری پچھلی زندگی کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا وہ رکاوٹ بنتی ہے، میں تو اتنے گناہ کر چکی، میں نے تو اتنی زندگی ضائع کی، اب میں تو اتنی بڑی ہو گئی، میں نے تو یہ کچھ کیا۔ غفور پچھلوں پہ ایک قلم پھیرے گا معافی کا، اور قدردان اب تھوڑے بھی کرو گے تو زیادہ کر دے گا۔ اسی لیے اب اگلی آیتیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی بنا دے، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اصل میں یہ امت محمدیہ کی بات ہے کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کی نسلوں کو سب کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے بعد امت مسلمہ کو چنا۔ آپ اور میں امت مسلمہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، پہلا درجہ، کوئی بیچ کی راہ والا ہے، اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جہاں ان کو سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اسخبنا الحزن، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، الذی حل لنا دار المقامہ، وہ ذات جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی اور نہ تھکن لاحق ہوتی ہے۔ یہاں پہ کہانی ختم ہوئی۔ دیکھیے ورثے کی بات ہے، آپ کو مجھے اللہ کے نبی کا ورثہ دیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو خبر ملے نا فلان جگہ اللہ کے نبی کا پیالہ ہے، وہاں آپ کے بال ہیں، وہاں آپ کے جوتے ہیں، تو میرے لیے لوگ الٹے پاؤں چل کے بھی جا سکے تو چل پڑے، ٹکٹ لے لے کر جاتے ہیں لوگ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کا ورثہ یہ قرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ مال اور درہم نہیں، بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ یہ ورثہ مجھے آپ کو پکڑا کر اللہ کا نبی چلا گیا، اب آپ تو دے کے چلے گئے، اب اس کے بعد لوگوں کے تین گروہ بنیں گے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے گا ان تینوں میں سے، یا اتنے تدبر بھی اس بارے کی۔ پہلی بار دیکھیں، نفس پہ ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے قرآن کو اور اللہ کے نبی کو مانتے تو ہیں، پھر بھی عملاً مانتے نہیں، عمل میں پیچھے ہیں۔ مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں، کمزور ایمان والے ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو ظالم لنفسی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل کیا گیا اور چنے ہوئے بندوں میں کہا گیا، ورنہ دوسرے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اصحاب الشمال کہہ کر سورت واقعہ میں جہنمی قرار دے دیا گیا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ امت مسلمہ کے سب سے نیچے کے لوگ ہیں، بالکل لو کلاس لوگ ہیں۔ دوسری قسم بتا دی، مقتصد، بیچ کی راہ والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں۔ مجھے پھر سورت توبہ یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے بتائے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، اپنے نفس کو بے لگام تو نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ اس کو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا مطیع فرما بردار بنائیں، لیکن کبھی کبھی نفس کی باغیں ڈھیلی بھی ہو جاتی ہیں، گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کی زندگی خلط و عملاً صالحاً و آخر سیئہ کی صورت میں اچھے برے اعمال کا مجموعہ بنتی ہے. یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو بیچ میں رکھا گیا. اس کے بعد اصل کریم آف دی امہ، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، صف اول کے لوگ، اصل میں وراثت کا حق ادا کرنے والے، اتباع قرآن و سنت میں بھی پیش پیش ہیں اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی آگے آگے اور بھلائی کے ہر کام میں آگے آگے. یہ جانتے بوجھتے گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے. انجانے میں گناہ ہو جائے تو ان کی پیشانیاں شرم آلود ہو جاتی ہیں. ان کی پیشانیوں پہ شرم کی وجہ سے ندامت کا پسینہ آنے لگتا ہے اور ان کی پیشانیاں ارکالوت ہوتی ہیں. ان کی تعداد امت مسلمہ میں پہلے دونوں گروہوں میں سب سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا، حالانکہ وراثت کا حق ادا کرنے میں یہ سب سے آگیا. آپ اور میں خود کو پوچھ لیں، ہم کدھر کھڑے ہیں آج بھی؟ دیکھیے کہ اب تقریباً آخری عشرے شروع ہو رہے ہیں، آخری عشرہ قریب ہے. آپ جانتے ہیں کہیں تو شروع بھی ہو گیا ہوگا. کیا میں اور آپ اب اپنی زندگی میں یہ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ دیکھیے، ہمارے تو رمضان کے بھی یہ تین ہی حصے ہوتے ہیں. ہم پہلے عشرے میں سابقم بالخیرات ہوتے ہیں، مسجدوں کی حالت تو دیکھیے، ذرا تراویوں کا وقت دیکھیے اور لوگوں کا نیکیوں کے لیے آنا جانا دیکھیے. بیچ والے عشرے میں ہم پھر مقتصد ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو بالکل ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور جس دن لیلۃ القدر یا 27ویں ہوتی ہے یا پھر رمضان میں دعائیں ہوں گی مسجدوں میں جب تکمیل کی، وہ دیکھ لیجئے. اور عید کی نماز پہ تو گن لو جتنے مسلمان ایک شہر میں، سارے ہی آ جائیں گے. اور اس کے بعد عید کی ظہر، اور عید کے اگلے دن ہم پھر دوبارہ پیچھے کے پیچھے. ہم نے کیا سوچا؟ اپنے لیے سوچئے کیا کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے لیے بڑا گول بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی توفیق دے گا. کچھ لوگ قائدون ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، الا یہ کہ جو کچھ سن لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹ رہے ہیں، یو آر نگلیکٹنگ دا ہیریٹیج. یہ مسلم ہیریٹیج ہے، اس کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے لے آئے اور اچھے طریقے سے لے آئے. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ریس میں وہی جیتا ہے جو گھر سے ہی پہلے تیاری کر کے گیا ہوتا ہے. جو فرسٹ آنے کی نیت رکھتا ہے وہی فرسٹ آتا ہے. کبھی پاس ہونے کی نیت کر کے گیا ہوا شخص فرسٹ کم ہی آیا ہوگا. تو خالی اطاعت نہیں، اتباع بھی کرنی ہے. آخرت کے لیے امبیشیس، دنیا کے لیے کانٹینٹ، مل گیا جو ملنا تھا، شکر ہے اللہ کا. اور آخرت کے لیے نہیں، خوب سے خوب تر، مجھے اور بھی لینا ہے. اور دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے لیے اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو. اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایک انسان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے، دنیا میں لوگ کیا ہے، اسکوٹر ہے، گاڑی لے لیں، گاڑی آ گئی بڑی لے لیں، بڑی آ گئی ذرا بڑی لے لیں، یہ لے لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں چلو کچھ تو کر ہی رہے نا، دوسروں سے تو اچھے ہی ہیں. ہاں الحمدللہ دوسروں سے بہت اچھے ہیں، لیکن کیا ہم اور اچھے نہیں بن سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس آیت پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم حقیقت میں اس کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، اور ہم جا کے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. دیکھیے، دل میں اللہ کی محبت اور بڑائی تھی نا، تو وہاں جا کے اپنی بڑائیاں نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم کتنے نیک تھے، تمہیں کیا پتہ کتنی محنتیں تھی. نہیں، الحمدللہ الذی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے. اب ایک اور رخ ہے تصویر کا، اس کے برعکس دوسرا کردار، آیت 36، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. ان کو جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو آگاہ کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب چکھو مزہ، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. یہ کس عمر کی بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو 60 یا 70 سال کی عمر دے دی گئی، اس کا عذر ختم ہو گیا. کل اگر وہ جا کے کہہ دے گا وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، کام بڑے تھے، کیا کرتی کیا کرتا، تو اس کا حساب کر کے پوچھا جائے گا، بتاؤ رہے کتنے ہو؟ اور جب بتایا جائے گا اتنا، تو کہا جائے کہ اس وقت اس کا یہ انداز درست نہیں ہے، اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور آپ دیکھیے، جس جہنم کا ذکر کیا گیا نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. چیخیں گے یسترخون فیہا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، یعنی ایسا پہاڑ جس پہ چڑھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا میرے میں طاقت تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کریں گے۔ اصل میں وہ فرشتے تھے اور اللہ کے نبی کو کچھ منظر دکھانا چاہتے تھے۔ خیر آپ کہتے ہیں میں نے چڑھنا شروع کر دیا، جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں آئیں، یعنی آپ کو اب غیب کے مناظر میں سے یہ منظر دکھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار کی آوازیں۔ سلسلہ تو صحیح یا 3951 کی حدیث ہے، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہاں چیخیں گے ہمیں نکالو، ہم بھاگنا چاہتے ہیں، پلیز باہر جائیں گے، اب گرا نہیں کریں گے، اب چوریاں نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے۔ تو کہا جائے گا ولم نعمر کو، کیا تمہیں اتنی لمبی عمر نہ دی تھی کہ من جتا ذکر افی نصیحت حاصل کرتے۔ اور یہ جو جاکم النظیر ہے نا، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر سفید بال بھی کی ہے، کیا تمہارے جس سر پہ وائٹ سفید بال آ گئے پھر بھی تمہیں نہیں پتہ چلا کہ تمہارے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا؟ یہ جو حدیث 60 سے 70 سال والے عذر کی ہے، یہ مسند احمد کی ہے 275۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج آنکھیں کھول دے، کل کیا فائدہ؟ آج آپ پر میں چاہیں تو کیا ہم اپنے میٹرک کے نمبر امپروو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کوئی ہمیں میٹرک میں جانے بھی نہیں دے گا واپس۔ جب موقع ہوتا ہے اس وقت نیکی نہ کریں تو بعد میں نیکیوں کے موقع بھی چلے جاتے ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو خلیفہ بنایا، اور اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے۔ کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے، یعنی کافروں کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یس آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ سچ بتائیں جب زلزلہ آتا ہے اللہ نہ روکے تو رک سکتا ہے؟ کبھی ایکسپیرینس کیا ہو لگتا ہے کبھی رکے گی نہیں زمین، ایسے انسان فٹ بال کی طرح لڑکتا پھرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے اس نے روکا ہوا ہے۔ اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے راستے پہ ہوتے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا گمان ہوتا ہے، موقع مل جائے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ذرا اللہ ہمیں کوئی موقع دے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے، لوگ اپنی ہی کی ہوئی نیتوں پہ قائم نہیں رہتے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پہ کہاں قائم رہیں گے۔ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، کبھی بھی زندگی میں آپ اپنی ہی کی ہوئی کسی نیت سے پیچھے ہٹیں تو اس کو یاد کیجئے گا کہ کہیں میرے لیے تو یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگتے ہیں اور بڑی بڑی چالیں چلنے لگتے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھیں۔ اب کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کا طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ برتا جائے؟ کیا ہوا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ؟ عذاب، پکڑ۔ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں۔ سوچیے اس کو ذرا، جو مرضی ہم کر لیں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں آئیں گے ہم سے، الحمدللہ۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مگر وہ ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو وی آل آر بینگ واچڈ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کب کہاں سے پکڑنا ہے۔ کبھی آپ نے شکاری کو دیکھا ہوگا، وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ شکار پہ کب ہم نے جال ڈالنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، اپنے پسند کے کام کرتے ہیں، جو دل نہیں کرتا اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. اللہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. پھر جہاں انسان پوری طرح اس کے بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کر ایک ایسی انسان کو کہنا چاہیے کہ مار لگاتا ہے، کہ جس کے بعد انسان کی چیخیں نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا دے.